پیر پانچ فروری کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ برطانیہ میں ایک ایسا قانون آیا جس کے تحت پوچھا جا سکتا ہے کہ پرتعیش زندگی کا راز کیا، پیسہ کہاں سے آیا، جائیداد کیسے بنی، ثابت کرو۔ برطانوی ماہر قانون نے کہا
پاور دے سکتا ہے برطانیہ کی کسی بھی ایجنسی کو کہ وہ جا کے اس سے پوچھیں کہ آپ بتائیں یہ پیسہ کہاں سے آیا۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ برطانوی حکومت کی جانب سے اثاثوں کی ملکیت کے بارے میں متعارف کرائے گئے نئے قانون سے بدعنوانی میں ملوث غیر ملکی افراد کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تفصیلات بتا رہی ہیں شمیلہ جعفری۔
برطانیہ کے وزیر برائے سیکیورٹی بین والس نے اخبار دی ٹائمز کو بتایا ہے کہ وہ امیر غیر ملکی افراد جیسے روسی اشرافیہ جو برطانیہ میں رہائش پذیر ہیں اور جن پر مبینہ بدعنوانی کے الزامات ہیں، انہیں اپنے پرتعیش طرز زندگی اور اسے جاری رکھنے کے ذرائع کے بارے میں وضاحت دینا ہوگی۔ وزیر نے کہا کہ ایسے کوئی بھی اثاثے جن کی مالیت 50,000 پاؤنڈ سے زیادہ ہو اور ان پر شک ہو کہ وہ غیر قانونی طور پر حاصل کیے گئے ہیں، حکومت اس کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے۔ حکومتی اندازوں کے مطابق برطانیہ میں ہر سال کالے دھن سے حاصل کی گئی تقریباً 90 ارب پاؤنڈ تک کی رقم کو سفید کیا جاتا ہے۔
پاکستان کی وزارت داخلہ نے ملک دشمن خفیہ اداروں کی جانب سے ممکنہ خطرے کے پیش نظر گلگت بلتستان کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ صوبے میں چین پاکستان راہداری کے حوالے سے جاری منصوبوں کی سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیں۔ احوال سنیے ذیشان حیدر سے۔
وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ہونے والے تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ بعض ملک دشمن خفیہ اداروں نے گلگت بلتستان میں سی پیک کے حوالے سے جاری منصوبوں کو نقصان پہنچانے کی مبینہ منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ ان خفیہ اداروں میں انڈین خفیہ ایجنسی را اور افغانستان کی NDS شامل ہیں۔ انڈیا ماضی میں بھی سی پیک کا مخالف رہا ہے اور انڈیا نے خصوصی طور پر گلگت بلتستان میں اس حوالے سے جاری منصوبوں پر اعتراضات اٹھائے تھے جنہیں چین نے مسترد کر دیا تھا۔ پاکستانی حکومت ماضی میں الزام لگاتی رہی ہے کہ پاکستان میں ہونے والے شدت پسند حملوں میں انڈین خفیہ ایجنسی را اور افغان خفیہ ادارے NDS کا ہاتھ ہے۔
کراچی کے علاقے کلفٹن میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک چینی شہری ہلاک اور ایک راہگیر زخمی ہو گیا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ پیر کی دوپہر زمزمہ کے علاقے میں پیش آیا جب موٹر سائیکل سوار مسلح افراد نے ایک سفید کار پر فائرنگ کی۔ DIG جنوبی آزاد خان نے مقامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے شبہ ظاہر کیا ہے کہ واقعہ ٹارگٹ کلنگ کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ایران میں چاقو سے مسلح شخص کو اس وقت گولی مار دی گئی جب وہ ایرانی صدر حسن روحانی کے دفتر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ تفصیلات بتا رہی ہیں نازش سفر۔
حکومتی اہلکار محسن حمیدانی نے تصدیق کی ہے کہ تہران میں ایوان صدر کی حفاظت پر مامور سیکیورٹی اہلکاروں نے چاقو سے مسلح شخص کو اندر داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کے دوران گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ حملہ آور کی شناخت اور حملے کی وجہ سے متعلق معلومات تاحال جاری نہیں کی گئی۔ مقامی صحافیوں کے مطابق حملہ آور ایوان صدر کے پہلے دروازے سے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، تاہم دوسرے گیٹ پر اسے روکنے کے لیے سیکیورٹی گارڈز نے فائرنگ کی۔ تہران کے ڈپٹی گورنر کے مطابق حملہ آور کی عمر 35 سال تھی اور سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے زخمی ہو گیا تھا، تاہم ہسپتال جا کے جانبر نہ ہو سکا۔
افغان انٹیلیجنس ایجنسی NDS کے سربراہ معصوم ستانگزئی نے بی بی سی کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں ایران اور روس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ داعش کے خلاف افغانستان میں طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ افغان انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ٹھوس شواہد ہیں کہ افغانستان میں ایران اور روس طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے ان خبروں کی سختی سے تردید کی کہ خود افغان حکومت میں بعض لوگ طالبان کی مدد کر رہے ہیں۔ شام کے شمالی علاقے سے آنے والی اطلاعات کے مطابق شامی حکومت کی جانب سے باغیوں کے زیر قبضہ صوبے ادلب میں فضائی حملے میں 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ علاقے میں مقیم افراد اور طبی ذرائع کے مطابق ہیلی کاپٹروں کے گزرنے کے بعد فضا میں ناخوشگوار بو پھیل گئی، جس کے بعد زہریلی گیس کے استعمال کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایک ڈاکٹر نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ سراقب کے علاقے میں کلورین گیس سے متاثر ہونے والے 15 شہریوں کو ہسپتال لایا گیا ہے، جبکہ دمشق نے اس الزام کی تردید کی ہے کہ وہ کیمیائی ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ جنوبی افریقہ میں حکومتی جماعت کے سینئر اراکین صدر جیکب زوما کی سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے ہنگامی میٹنگ کر رہے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے صدر جیکب زوما بدعنوانی کے الزامات کے بعد مسلسل دباؤ میں ہیں کہ اپنے عہدے سے الگ ہو جائیں، تاہم جیکب زوما اپنا عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جیکب زوما سن 2009 سے برسر اقتدار ہیں۔ مالدیپ میں حکومت نے سیکیورٹی فورسز کو حکم دیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی جانب سے صدر عبداللہ یامین کو گرفتار کرنے یا موخذے کی کارروائی کے کسی حکم پر عمل درآمد نہ کریں۔ مالدیپ کی سپریم کورٹ نے جمعے کو فیصلہ سنایا تھا کہ جلاوطن سابق صدر محمد ناشید کا ٹرائل غیر آئینی ہے اور 9 ارکان پارلیمان کی رہائی کا حکم دیا تھا۔ ان اراکین کی رہائی کی صورت میں پارلیمان میں حزب اختلاف کو دوبارہ اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com اس وقت جس خبر سے لیڈ کر رہی ہے وہ تو ہے لوگ بات نہیں کرتے تھے کہ یہ دہشت گردوں کا ساتھی ہے۔ تفصیل اس کی bbcurdu.com پر ہے، لیکن بی بی سی ریڈیو سیربین کا موضوع کچھ اور ہے۔ برطانیہ میں ایک نیا قانون متعارف کرایا گیا ہے جس کے تحت پرتعیش زندگی گزارنے والوں کو اپنے ذرائع آمدن ثابت کرنے ہوں گے، ساتھ ہی یہ بھی کہ املاک اور جائیداد کے بارے میں ثابت کرنا ہوگا کہ سب کام جائز طور پر ہوا۔ ایسا قانون تھا تو پہلے بھی، لیکن اب اس پر سختی سے عمل درآمد ہوگا۔ اس سلسلے میں میں نے یہاں لندن میں کوئنز کاؤنسل بیرسٹر صبغت اللہ قادری سے بات کی تاکہ اس کی وجہ تسمیہ اور قانونی مشغافیاں واضح ہو سکیں۔
پہلی بات یہ کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا دعویٰ ہے، مسلسل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ سیف ہیون بن گیا ہے کرپٹ لوگوں کے لیے، جو لوگ پیسہ وہاں سے ناجائز طور پہ کما کر رشوت کے طور پہ کمیشن کے طور یہاں لاتے ہیں اور یہاں پراپرٹی خریدتے ہیں اور اپنی بلیک منی کو وائٹ منی کرتے ہیں۔ اس ملک میں اب تک ایسی کوئی پاور نہیں تھی سوائے منی لانڈرنگ کے۔ وہ اسی وقت تھی کہ اگر کوئی شخص نائجیریا سے، نہ کوئی وزیر یا کوئی طاقتور شخص یہاں پیسہ لاتا ہے کرپشن سے، اس ملک میں کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ نائجیریا میں کنوکشن نہ ہو جائے۔ کنوکشن کے بعد ہی کچھ ہو سکتا تھا۔
ٹھیک ہے،
لیکن اب جو نیا قانون آیا ہے فائنینشیل کرمنل ایکٹ کے تحت، ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر، پہلی بار برطانیہ کی مختلف ایجنسیز کو جس میں پولیس اتھارٹیز شامل ہیں، لینڈ ریونیو کی اتھارٹیز، ڈائریکٹر پبلک پروسیکیوشن، انہیں یہ پاور دی گئی ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو جو پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن ہو، جس کے معنی ہے کہ ایسا شخص جس کے اس کے ملک میں کوئی اسے یا تو اس کو انٹرنیشنلی کوئی پرومیننٹ پوزیشن دی گئی ہو یا اس کے ملک میں وزیر ہو یا اس سے ڈائریکٹ کنیکشن ہو اس پارٹی سے جہاں حکومت کرتا ہے، پولیٹیکل ایکسپوز پرسن ڈیفائن کیا گیا، وہ ہے، یا کوئی ایسا شخص جسے کنوکشن ہوئی ہے اس کے ملک میں اور اس کی پراپرٹیز یہاں ہیں، اور اگر حکومت سمجھتی ہے یا انہیں حکومت سے شکایت ہوتی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اتنے پیسے والا نہیں تھا، اس کی یہ پراپرٹیز ہیں، یہ کرپشن سے آئی ہیں، اگر شبہ ہوتا ہے، اگر کوئی یہ شخص شکایت کرتا ہے یا خود حکومت سرکاری ایجنسی کو شبہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی آمدنی سے کہیں زیادہ رقم میں کی پراپرٹیز ہیں یا ایسٹس ہیں، تو پھر ہائی کورٹ کا جج یہ پاور دے سکتا ہے برطانیہ کی کسی بھی ایجنسی کو، پولیس کو یا انکم ٹیکس والے کو، کہ وہ جا کے اس سے پوچھیں کہ آپ بتائیں یہ پیسہ کہاں سے آیا، اور اگر نہیں بتاتا اور اگر وہ جواب صحیح قسم کا نہیں دیتا اس کی پراپرٹی ضبط ہو سکتی ہے۔ سول ایکشن، کرمنل ایکشن نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، تو صبغت اللہ قادری، بظاہر میڈیا اور جو مبصرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ روسی اشرافیہ پر انگلی اٹھ رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کن کن ملکوں کی اشرافیہ پر نظر ہے؟
بیسیکلی بات یہ ہے کہ 2014 سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اس بات کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ بنیادی طور پہ تو روسی اشرافیہ جو ہے وہ یہاں خود آپ جانتے ہیں بلینز کا کاروبار ہے، روسی پر مال آیا یہاں سے صدر لی، لیکن کوئی پاور نہیں تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی جس میں لائرز تھے، اکاؤنٹنٹ تھے، سب ایویڈنس جمع کر کے برطانوی گورنمنٹ کو دیا، اور ان کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے مجبور کیا گورنمنٹ کو کہ بنائیں، اور انہوں نے فی الحال 5 پراپرٹیز جو ہیں آپ کو کیسے معلوم ہوگا اس کی نشاندہی کی ہے.
کون کون سے ہیں؟
جس میں سب سے زیادہ ٹاپ نمبر 1 جو ہے وہ ہے آذربائی جان کی فرسٹ فیملی کی پراپرٹی جو 18 ملین کی ہے ہیمسٹیڈ میں. دوسری رشین ڈپٹی پرائم منسٹر کی پراپرٹی ہے جو 11.44 ملین کے دو فلیٹس ہیں لندن میں, گلٹفورڈ میں. تیسری پراپرٹی چھوٹی ہے وہ لیبیا کے میجر جنرل کی ہے, وہ 1 ملین کی ہے. ایک پراپرٹی نائجیریا کے سینٹ کے پریسیڈنٹ کی ہے, جس کی جو دو پراپرٹی ہیں فلیٹس اس میں 9 ملین 15 ملین کی. اور آخری پراپرٹی نواز شریف صاحب یا ان کے خاندان کی ہے جس میں 8 ملین ہیں. اس بیسس کی یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر کے لیے اگر وہ شخص اس کا کوئی تعلق نواز شریف کے بیسس تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر جو پرائم منسٹر نہیں ہے لیکن ان کی فیملی کے کنیکشن ہیں گورنمنٹ سے اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس معاملے میں نہیں کر سکتی. اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا تعلق ہے کہ جہاں تک نواز شریف کے نام پہ نہیں ہے پراپرٹیز, لیکن اب چونکہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ فائر کریں تو یہ کافی شواہد ہیں اس کی بیسس پہ ہونا چاہیے. اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ وہ مانیٹر کریں گے اس کو. اور یہ ملک جو ہے اب اس ملک کی بدنامی ہو رہی ہے, ملک جو ہے وہ ہیون نہیں بننا چاہیے. لیکن بیسیکلی ٹوٹل جو ہے بلینز پراپرٹی ہیں اس ملک میں, پراپرٹی کی تعداد کئی بلین 4.4 بلین سے زیادہ بتائی گئی.
ٹھیک ہے. اچھا پہلے برطانیہ میں ایسا نہیں تھا, متعدد ملکوں کے لوگ پراپرٹی خرید کر پرتعیش زندگی گزار رہے تھے, لیکن یہ اچانک کیوں اس میں سختی ہے؟
قانون یہاں یہ تھا, صرف پہلے بھی تھا لیکن قانون یہ تھا کہ صرف ایک ہی قانون تھا جو تھا پروسیڈ سب کرائم کا, کہ آپ کو ثابت کرنا پڑتا تھا کہ یہ شخص جو ہے اس نے کوئی کرائم کمٹ کیا, اس کرائم کے نتیجے میں مقصد رشوت ستانی میں اس کی کنوکشن ہوئی ہے نائجیریا میں یا انڈیا میں پاکستان میں یا وہاں پر کوئی ڈرگ میں کنوکشن ہوئی, کسی کنوکشن کے نتیجے میں یہ ثابت ہو گیا اس کے ملک میں کہ یہ اس نے چوری کیا ہے مال اور وہ اس ملک میں لایا ہے. اس وقت ایکشن ہو سکتا تھا لیکن صرف شک و شبے پہ نہیں ہو سکتا کہ یہ چیز, اس کی تنخواہ تو صرف 1 لاکھ روپے مہینہ ہے لیکن اس نے اربوں کا پراپرٹی خریدی ہے. شک و شبہ تھا لیکن گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی تھی. اور حقیقت میں یہ ہے کہ یہ اس ملک کو, جہاں تک میرا تعلق میں نے ہمیشہ کہا, بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ ملک جو ہے وہ سیف ہیون بنا ہوا تھا خصوصاً سوویت یونین کے بعد. وہاں پر جو لوگ غریب تھے, جو امیر کا سوال ہی پیدا نہیں, بلینر نہیں تھے, اچانک بلینر بن گئے لوگ, وہاں سے چوری کر کے پیسہ لائے, یہ ملک خوش تھا, فٹ بال گراؤنڈ خریدی جا رہی تھی, یہ ہو رہا تھا, اس ملک میں پیسہ آ رہا تھا, لیکن کرپشن تھا. سب اس سے سب سے زیادہ کریڈٹ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو جاتا ہے. دوسرے بعد یونائٹیڈ نیشن نے ایک کنونشن ہوا کرپشن کے خلاف, تو اثر تو بڑھ رہا تھا. دنیا چینج ہو چکی ہے, تو اس لیے مجبوراً جو ہے پریشر کے تحت ابھی بھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے کہ بیان جاری کیا کہ وہ مانیٹر کریں گے, انہوں نے لسٹ پرووائڈ کی ہے. ابھی بھی یہ گورنمنٹ جو ہے, گورنمنٹ کے اوپر بڑا پریشر ہے. ایک طرف تو گورنمنٹ ایسے لوگوں کے لیے جو ڈیفائن کیا گیا ہے, جو پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسن, جو ان کے ملک میں بڑا ملک میں ان کی بڑی اثر و رسوخ ہے, لیکن دوسری طرف مجبوری تو پتہ نہیں اب کہاں تک یہ میڈیا آرڈر چلے گا. لیکن یہ پہلا آرڈر ہے اس قسم کا آرڈر.
یہ تھے لندن میں کوئنز کاؤنسل بیرسٹر صبغت اللہ قادری. پاکستانی سپریم کورٹ نے گزشتہ ہفتے مسلم لیگ نون کے ایک سینیٹر نحال ہاشمی کو توہین عدالت کے جرم میں قید کی سزا سنائی, اور اس کے بعد دو وزیروں کو عدلیہ کے مخالف تقاریر کرنے پر توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے, جن میں سے ایک کی پہلی سماعت منگل کو ہے. یہ نوٹس کس رجحان کی نشاندہی کرتے ہیں؟ کیا سپریم کورٹ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا؟ صورتحال کے تجزیے کے لیے میں نے ماہر قانون اور بلوچستان کے ریٹائرڈ جسٹس طارق محمود سے بات کی.
سر گزارش یہ ہے کہ دیکھیں, جہاں تک کنٹمپٹ لا کی بات ہے کہ بنیادی طور پر ایک کانسیپٹ یہی تھا اور شاید دنیا میں بھی یہی ہے کہ یہ قانون بھی ہوتا ہے اور اس کی قانون کی کتابیں بھی ہوتی ہیں, لیکن اس پر کو زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا, اس کو ڈیٹرنس کے لیے رکھا جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
اور یہ ہمیشہ ایسا ہوتا بھی رہا ہے. اس سے پہلے جو 1996 کا ایکٹ تھا اور آپ نے شاذ و نادر ہی سنا ہوگا، بلکہ ایک زمانے میں جب یہ نواز شریف صاحب ہی کی حکومت تھی تو ان کو اور اس وقت سجاد علی صاحب کے زمانے میں کنٹیمپٹ نوٹس اس وقت زیادہ سنے، اور اس کے بعد اصل میں مسئلہ یہاں پر کچھ اور ہو گیا. تو اب یہ ہوا یہ ہے کہ سیاستدانوں کو ایک طرف یہ خیال ہے کہ سیاستدانوں کو کام نہیں دیا جا رہا. پہلے کبھی ملٹری ڈکٹیٹر ہوتے تھے، کبھی بیوروکریسی ہوتی تھی، اور پھر شاید ان کا یہ خیال ہے یہ، اور چونکہ اپنا نواز شریف صاحب کھل کے یہ بات کر رہے ہیں تو میں کوٹ ان کوٹ ان کی بات کو دہرا رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب یار ایک نیا طریقہ نکالا ہے. تو ایز اے میٹر آف فیکٹ اب یہاں پر کچھ لگ یہ رہا ہے کہ دیکھیں یہ 1843 میں کوئی شک نہیں ہے ان کا اختیار ہے، لیکن جو دوسری طرف جو ہے حکمران ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اپنی اختیار کو جو ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے آگے بڑھا رہے ہیں اور یہ ہمارے کاموں میں مداخلت کر رہے ہیں. تو میرا خیال یہ وہ اس موقع آ گیا ہے جس کی بنیاد پر ایک قسم کی آپ لڑائی دیکھ رہے ہیں دونوں طرف سے. اور پھر اس میں یہ ہے کہ پھر چونکہ ان کے پاس بھارت کنٹیمپٹ کا اختیار ہے، اور یقین اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نہال ہاشمی نے جو کچھ کہا وہ یقیناً ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا، خاص طور پر اس لیے بھی کہ وہ وکیل بھی ہیں اور 30 سال کا ان کا تجربہ ہے جو کہ سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں آخر میں لکھا بھی ہے. تو ایک شخص جو 30 سال کا تجربہ بھی ہو قانون کے مطابق، کوئی ویسے تو ہر آدمی سپوز ٹو بھی وہ جو ہے کہ لا کو جاننا چاہیے، تو ان سے یہ حرکت ہوتی ہے. اور شاید آپ جیسے آپ نے فرمایا کہ پیمانہ جو صبر کا وہ بھی لبریز ہو گیا ہے، تو شاید یہ ایک رجحان ہے جس کی وجہ سے یہ زیادہ نوٹس دیے جا رہے ہیں.
جسٹس طارق محمود صاحب، عدالت نے دو وفاقی وزیروں کو تو نوٹس جاری کیے ہیں جو جلد سے جلوسوں میں اعلیٰ عدلیہ کے کچھ فیصلوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ عدالت میاں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر رہی ہے جو عدلیہ کو آڑے ہاتھوں لیے ہوئے ہیں، لیکن ان کے کچھ حامیوں کو نوٹس جاری کیے ہیں؟ کیا عدالت کوئی پیغام کو پیغام دے رہی ہے؟
آپ نے میرا خیال سوال میں جواب ہی دے دیا، یقین ایک پیغام کی بات ہے. اور دیکھیں سوال تو پھر اور بھی اٹھتے ہیں. اب ان کا ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے ان کی طرف سے نواز شریف والوں کے، وہ کہتے ہیں کہ اور بھی کچھ لوگ ہیں، کیونکہ دیکھیں اس میں کوئی، میں کسی بھی طریقے سے ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں جس قسم کے وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ اس سے پہلے جو اور دوسری ایک پارٹی ہے جن کے بارے میں کوڈ ان کوڈ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس قسم کا ایکشن جو ہے عمران خان کے خلاف نہیں لیا جا رہا، جیسے کہ مثال کے طور پر عمران خان کے خلاف جو ہے اینٹی ٹیررزم کے کیس میں جو دھرنا تھا اس کے حوالے سے پارلیمنٹ کا حملہ ہوا یا ٹی وی پر جا کے حملہ ہوا اور اس وقت پولیس والوں کو جس طریقے سے مارا گیا، بہرحال ان کو چوٹیں اور زخمی تو وہ ہوئے، تو اس کے بارے میں جو ہے بہت عرصے تک جو ہے عدالتیں بے بس رہیں، ان پر وارنٹ ایگزیکیوٹ نہیں ہو پا رہے تھے، حالانکہ وہ روز پریس کانفرنس کرتے تھے. طاہر قادری صاحب کے بھی حالات ہیں، پھر لوگ رضوی صاحب کی بھی مثال دیتے ہیں کہ رضوی صاحب جو ہیں 22 دن آ کے یہاں پر دھرنا دے کر بیٹھے رہے اور سارے سسٹم کو مفلوج کر دیا، اور انہوں نے انتہائی مطلب ایسی زبان استعمال کی جس کو شاید میں اس میں مزید کوئی لفاظی بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ایک مسئلہ ہے. اس لیے میں نے عرض کیا اس میں سب سے بڑی جو غلطی ہوئی ہے میرا خیال سیاستدانوں سے ہوئی ہے. سیاستدانوں کو اپنے مسائل کو خود حل کرنا چاہیے تھا، پارلیمنٹ کے ذریعے حل کرنا چاہیے تھا، مل بیٹھ کے نہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ سیاستدانوں کی یہاں تک تھوڑی سی نااہلی یقیناً ہے کہ بجائے یہ کہ وہ جو ہے اپنے مسائل کو خود حل کرتے وہ اس کو عدالت میں لے گئے. جب عدالت میں لے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ عدالت کو آپ نے سیاست میں کھینچ لائے. اب جب سیاست میں کھینچ لائے تو اب یہاں بدقسمتی کی بات ہے، ہو یہ رہا ہے کہ ایک طرف نواز شریف والے ہیں وہ عدلیہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف عمران خان ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ہم ان کے سپاہی ہیں اور یہ جو ہے ان کے خلاف جو بھی کارروائی ہوئی ہم روکیں گے. تو یہ تو ایک قسم کا، یہ دونوں طرف سے اگر دیکھا جائے تو بڑا خیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، اس لیے کہ عدلیہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، آئین کے تحت اس کے اختیار ہے، قانون کے تحت اختیار ہے، ان کو میرے یا کسی اور یا کسی پارٹی کے اس کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ سپورٹ میں کہیں گے تو پھر ایک قسم کا ان کو آپ جو ہے نا جو کنٹروورشل بنا رہے ہیں، اور یہ پچھلے 3-4 سالوں سے سب سے بڑا ظلم ہوا ہے وہ یہی ہوا، اور یہ اس میں یقیناً یہ سیاستدانوں کا قصور ہے. اور تمام، یہ نہیں میں کہہ رہا اے آر بی، یعنی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے ہم اس کے سپاہی ہیں اور ہم کو گارڈ کریں گے اور ہم ان کو ڈیفینڈ کریں گے، وہ بھی غلط کر رہے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ غلط کر رہی ہے اور عدلیہ کو ابیوز کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں.
یہ تھے ماہر قانون بلوچستان کے ریٹائرڈ جسٹس طارق محمود. بھارتی سپریم کورٹ نے پسند کی شادی اور دو بالغان کے درمیان شادی کے معاملے پر اپنی رائے دیتے ہوئے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ ایسی صورتحال میں بشمول والدین اور خاندان، معاشرہ یا کسی اور کو مداخلت کا کوئی حق نہیں۔ دلی میں ہمارے نامہ نگار سہیل علیم نے اس کی تفصیل مجھے بتائی۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ سپریم کورٹ میں یہ موضوع آیا ہی کیوں اور اس پر ایک بار بحث بھلا کیوں ہوئی ہے؟
شفیع، ایک غیر سرکاری ادارے نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ خاص طور پر شمالی ہندوستان میں غیرت کے نام پر قتل کے بہت واقعات ہوتے ہیں اور ان واقعات میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ کھاپ پنچایتیں کافی سرگرم رول ادا کرتی ہیں۔ تو کھاپ پنچایتیں بنیادی طور پر مقامی لوگوں کی تنظیمیں ہوتی ہیں جو یا تو ذات برادری کے نام پر یا کسی ایک خاص علاقے کے نام پر منظم ہوتی ہیں یا متحد ہوتی ہیں، اور پھر وہ وہاں پر لوگوں کی زندگی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ پرانی جو سماجی اقدار ہیں ان کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ قانون کے دائرے کو پار کر جاتی ہیں۔ تو یہ غیر سرکاری تنظیم نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا اور کہا تھا کہ کھاپ پنچایتوں کا جو اثر رسوخ ہے اس کو کم کرنے کے لیے کچھ رہنما خطوط جاری کیے جائیں، کچھ ایسی گائیڈ لائنز ایشو کی جائیں تاکہ ان کا جو انفلوئنس ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔
تو سہیل، یہ کھاپ پنچایت اتنی پاورفل، اتنی طاقتور کیوں ہے اور انہیں کنٹرول کرنے میں مشکل ہے کہاں پر؟
شفیع، اس سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ یہ اتنی طاقتور کیوں ہے، یہ آپ کو بتا دوں کہ جب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ آج آیا تو عدالت نے کہا کہ دو بالغ اگر اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں تو اس میں کسی کو مداخلت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، چاہے وہ کوئی سماجی تنظیم ہو، کوئی کھاپ پنچایت ہو یا کوئی اور دیگر ادارہ ہو۔ دو بالغ، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے، کسی بھی ذات برادری سے ہو، وہ اپنی مرضی سے اگر شادی کرتے ہیں تو ان کو آئین کے تحت اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سکون سے اور پرامن انداز میں اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو ان کھاپ پنچایتوں کا بیک گراؤنڈ، جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کافی پرتشدد رہا ہے۔ جہاں تک رہی بات ان کے طاقتور ہونے کی، شفیع، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت منظم انداز میں کام کرتے ہیں۔ 10-20-40-50 گاؤں کسی علاقے کے متحد ہو جاتے ہیں، اس لیے پولیٹیکلی یعنی سیاسی اعتبار سے ان کی بہت طاقت ہو جاتی ہے، اور جو علاقے کے سیاسی رہنما ہیں ان کو یہ لوگ ڈائریکٹلی کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ ان کی ایک کافی بڑی تعداد میں ووٹ ان کے کنٹرول میں ہوتی ہیں اور سیاسی رہنما ان کو ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، اس لیے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔
تو سہیل علیم، سپریم کورٹ کی اس طرح کی ہدایات، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اگر وہ دو خوش ہیں تو رہ سکتے ہیں، اس میں خاندان، فیملی یا کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، تو سپریم کورٹ کی اس طرح کی ہدایات تو پہلے بھی آ چکی ہیں، تو ان کا کوئی اثر ہوتا ہے؟
شفیع، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ جہاں تک بات ہے اثر ہونے کی، تو قانون پہلے سے موجود ہے، سب کو معلوم ہے کہ اگر دو بالغ اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں تو ان کی خوشی ہے، وہ جیسے رہنا چاہیں، جس کے ساتھ رہنا چاہیں، قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن جب وہ معاشرہ بیچ میں آ جاتا ہے اور لوگوں کو یہ لگنے لگتا ہے کہ ہمارے سماجی اقدار کسی طرح سے خطرے میں ہیں اور وہ لوگ وائلنٹ ہو جائیں، تو اس کو تو سپریم کورٹ نہیں روک سکتا۔ یہ ایک نظریہ بدلنے کی بات ہے، یا یہ کہیے کہ سماج میں تبدیلی آہستہ آہستہ آتی ہے اور وہ آ رہی ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی آپس میں محبت کرتے ہیں تو ان کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی ساتھ گزاریں۔ لیکن سپریم کورٹ کے اس طرح کے مشاہدوں، اس طرح کی ہدایات کے باوجود، گزشتہ ہفتے دلی میں ہی ایک کافی اندوہناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک نوجوان لڑکے کو لڑکی کے والدین نے قتل کر دیا، کیونکہ وہ ان کی بیٹی سے پیار کرتا تھا اور ان کی بیٹی کی حالانکہ اس بات میں مرضی شامل تھی کہ وہ اس لڑکے سے ملے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو دن دہاڑے سب کے سامنے چاقو مار کر ہلاک کر دیا۔ تو ایسے کیسز میں عدالتیں کیا کر سکتی ہیں؟ یہ کرائمز آف پیشن ان کو کہا جاتا ہے، اور اس میں بنیادی کردار جو ہے وہ معاشرے کا ہے، بیداری لانے کی ضرورت ہے اور قانون کا نفاذ کرنے والی ایجنسیوں کو زیادہ سرگرم ہونے کی ضرورت ہے۔
دلی سے یہ تھے ہمارے نامہ نگار سہیل حلیم۔ خلاصہ یہ ہے کہ مذہب، ذات، برادری کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، والدین اور خاندان بھی دخل معقولات کے مجاز نہیں۔ دو بالغ ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، کرنے دیں، مطلب یہ کہ جیو اور جینے دو۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سہروین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. میں اپنی ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پھر آیا ہوں. وہاں ایک خبر لگی ہے کہ پیسہ کمانے کی لالچ نے ان کی جان لے لی. کون لوگ ہیں یہ؟ یہ وہ پاکستانی ہیں جو لیبیا گئے تھے, لیبیا کے ساحل کے قریب غیر قانونی تاریک وطن کی کشتی کے حادثے میں متعدد لوگ ڈوب کر ہلاک ہوئے. پاکستانیوں میں گجرات کے اسماعیل خان اور ان کی اہلیہ 5 سال کے بیٹے سمیت رویداد انہوں نے سنائی ہے. حنا سعید نے اس کی تفصیل تیار کی ہے, تھوڑی دیر کے بعد آنے کو ہے. سہروین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سہروین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں کشیدگی کے سبب پاکستانی کرکٹرز بھارت میں ہونے والی آئی پی ایل میں حصہ نہیں لے سکتے, لیکن آئی پی ایل کی متعدد ٹیمیں پاکستانی کرکٹرز کی خدمات حاصل کرنے کی خواہش مند ہیں. آئی پی ایل کی ٹیموں کا کہنا ہے کہ اگر پاکستانی کرکٹرز کو آئی پی ایل میں شرکت کی اجازت مل جائے تو ان کی اولین ترجیح 5 کھلاڑی ہوں گے, جن میں شاداب خان, حسن علی, محمد عامر, شعیب ملک اور فہیم اشرف شامل ہیں. پاکستانی کرکٹرز نے 2008 میں پہلی اور آخری مرتبہ آئی پی ایل میں حصہ لیا تھا. انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کا کہنا ہے کہ ان 15 روسی ایتھلیٹس اور کوچز کو اس ماہ ہونے والے سرمائی کھیلوں میں مدعو نہیں کیا جائے گا, جن پر عائد تاحیات پابندی کھیلوں کی عالمی ثالثی عدالت نے گزشتہ دنوں ختم کی ہے. روسی حکام نے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی سے 13 ایتھلیٹس اور 2 کوچز کی شرکت کی درخواست کی تھی, جسے مسترد کر دیا گیا ہے. آئی او سی کھیلوں کی عالمی ثالثی عدالت کے فیصلے پر پہلے ہی مایوسی کا اظہار کر چکی ہے, جس میں عدالت نے 28 روسی ایتھلیٹس پر تاحیات پابندی کی سزا ختم کی ہے. انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے متنبع کیا ہے کہ اگر باکسنگ کی عالمی فیڈریشن نے اپنے مالی اور انتظامی معاملات درست نہ کیے تو باکسنگ کو 2020 کے ٹوکیو اولمپک سے خارج کیا جا سکتا ہے. آئی او سی کا کہنا ہے کہ باکسنگ کے معاملات جس طرح چلائے جا رہے ہیں اس پر اسے تشویش ہے. بنگلہ دیش نے سری لنکا کے خلاف جمعرات سے ڈھاکہ میں شروع ہونے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کی ٹیم میں بیٹسمین صابر رحمان کو شامل کیا ہے. شکیب الحسن انگلی کی تکلیف کے سبب دوسرا ٹیسٹ میچ بھی نہیں کھیل پائیں گے, جس کی وجہ سے قیادت کی ذمہ داری بدستور محمود اللہ نبھائیں گے. اٹلی نے جاپان کو 3-1 سے ہرا کر ڈیوس کپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی, جہاں اس کا مقابلہ فرانس سے ہوگا. گزشتہ سال کے رنرز اپ بیلجیم نے ہنگری کو شکست دی. کوارٹر فائنل میں اب وہ امریکہ سے مقابلہ کرے گا. 32 بار ڈیوس کپ جیتنے والے امریکہ نے سربیا کو شکست دی ہے.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں میڈیکل کالجوں میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ دینے والے امیدواروں کی ایک بڑی تعداد نے احتجاج کیا ہے. کہتے ہیں کہ انٹری ٹیسٹ میں نہ صرف ناجائز ذرائع استعمال ہوئے بلکہ وہ معیاری بھی نہ تھا. تفصیل ذرا دیر بعد آنے کو ہے. سہروین کا نصف آیا, اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری نادیہ سلیمان کی ہے.
برطانیہ میں متعارف کرائے گئے نئے قانون کے مطابق 50,000 پاؤنڈ سے زیادہ مالیت کے ایسے اثاثے جن پر شک ہو کہ وہ غیر قانونی طور پر حاصل کیے گئے ہیں, حکومت ان کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے. پاکستان نے انڈیا کی خفیہ ایجنسی را اور افغانستان کی NDA سمیت دیگر ملک دشمن خفیہ اداروں کی جانب سے ممکنہ خطرے کے پیش نظر گلگت بلتستان میں چین پاکستان راہداری کے حوالے سے جاری منصوبوں کی سیکیورٹی کو مزید سخت کرنے کا حکم دیا ہے. جنوبی افریقہ میں صدر جیکب زوما کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے لیے حکومتی جماعت کے سینئر اہلکاروں کی ہنگامی میٹنگ جاری ہے۔ شام میں باغیوں کے زیر قبضہ صوبے ادلب میں شامی حکومت کے فضائی حملے میں 20 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ زہریلی گیس کے استعمال کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ لیبیا کے ساحل کے قریب تارکین وطن کی ایک کشتی کے حادثے میں 90 افراد کے ڈوبنے کی اطلاع ہے۔ پاکستانی فورن آفس نے کشتی میں سوار 32 میں سے 18 پاکستانیوں کے ناموں کی فہرست جاری کی ہے۔ حادثے کے تئیں جہاں ڈوبنے والے افراد کے اہل خانہ صدمے سے نڈھال ہیں، وہیں سوال یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ آخر ایف آئی اے غیر قانونی طور پر پاکستان سے باہر جانے والے افراد کی بڑھتی ہوئی تعداد کو بھلا کیوں کنٹرول نہیں کر پاتی، اور بیرون ملک جانے کا یہ جنون کب تھمے گا؟ تفصیل کے ساتھ لاہور سے ہماری نامہ نگار حنا سعید۔
کئی برسوں سے تارکین وطن لیبیا کو سمندر کے راستے یورپ پہنچنے کے لیے اہم گزرگاہ کے طور پر استعمال کرتے رہے ہیں۔ 2 فروری کو غیر قانونی طور پر لیبیا سے اسپین جانے کی کوشش کرنے والے افراد کی ایک کشتی بحیرہ روم میں ڈوب گئی، جس میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق 32 پاکستانی سوار تھے، جن میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق صرف 2 افراد ہی بچ پائے ہیں۔ فورن آفس نے اس کشتی حادثے میں ڈوبنے والے 18 پاکستانیوں کی لسٹ جاری کر دی ہے۔ معاملے کی تفتیش کرنے والے ایف آئی اے حکام کے مطابق اس حادثے میں ڈوبنے والے زیادہ تر پاکستانیوں کا تعلق صوبہ پنجاب کے شہر منڈی بہاؤدین، گجرات اور سرگودا سے ہے۔ حادثے کے فوری بعد ایف آئی اے نے متعلقہ شہروں میں چھاپے مار کر انسانی سمگلروں کے 3 ایجنٹس کو گرفتار کر لیا ہے۔ گجرات میں ایف آئی اے کے ساتھ اس کیس میں تفتیش کرنے والے ایس ایچ او محسن وحید نے بی بی سی کو اس حوالے سے تفصیلات بتائیں۔
ہمیں انسٹرکشن ملی تھی کہ جو بندے اس جو لباس چین جو وکٹمز ہیں جو ڈوب گئے ہیں، ان کے جو پیرنٹس سے رابطہ کرو، ان کے ریلیٹو سے رابطہ۔ اسی سلسلے میں ہم نے ٹیمیں تشکیل دے کر جب ان کے گھر والوں سے ورثہ سے رابطہ کیا، تو انہوں نے ہمیں ان بندوں کے نام جو ہے نا وہ آئیڈینٹیفائی کیے۔ انہوں نے کہا جی یہ بندے ہیں، ان کو ہم نے پیسے دیے تھے، انہوں نے ہمیں کہا تھا یہاں سے ہم آپ کو لے کے جائیں گے دبئی بائی ایئر، پھر آپ کو لیبیا لے کے جائیں گے بائی ایئر، اور لیبیا سے پھر آگے آپ کو بائی ایئر اٹلی لے کے جائیں گے۔ انہوں نے کہا لیکن جب یہ لیبیا پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا جی ایئر کے تھرو جانا مشکل ہے، لیبیا سے اٹلی اس طرح کرتے ہیں، آپ کو ہم شپ کے ذریعے کشتی کے ذریعے لے جاتے ہیں۔ تو یہ اس سلسلے میں انہوں نے ان کے نام بتائے ہمیں، تو ہم نے ان کو ریڈ کرتے ہوئے جو ہے اریسٹ کیا۔ پورا گینگ ہے یہ، مبشر اور مدثر جو ہے یہ تینوں مل کے لوگوں کو یہاں پہ بک کرتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں، اور پھر پاکستان سے انہیں یہاں سے بھجوانے کا کام کرتے ہیں۔
معاملے کی تفتیش اپنی جگہ، لیکن ڈوبنے والے افراد کے اہل خانہ تو خبر سننے کے بعد سے ہی صدمے کی حالت میں ہیں۔ منسٹری آف فورن افیئرز کی جاری کردہ لسٹ کے مطابق ڈوبنے والے افراد میں سے 5 کا تعلق گجرات کے ایک ہی خاندان سے ہے۔ بی بی سی نے ان کے اہل خانہ سے رابطہ کیا تو ان کے کزن بشیر چودھری نے بتایا کہ کشتی میں 2 بھائی 35 سالہ رحمت خان اور 32 سالہ اسماعیل خان اپنی بیوی اور 2 بچوں سمیت سوار تھے۔ ان 5 میں سے صرف رحمت خان ہی بچ پائے۔
اسماعیل تقریباً 6 سال سے وہاں پر موجود تھا، اور خود بھی وہ الیگل کسی ایجنٹ کے ذریعے ہی وہاں پہنچا تھا۔ لیبیا میں ریکنسٹرکشن کا جو عمل جاری ہے اس سے اچھی خاصی مزدوری ان کو مل جاتی تھی، اور بظاہر وہ وہاں پر پیسے کما رہے تھے، لیکن جو ان کے گھر والے جو بات بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ وہاں کمائی تو کرتے تھے لیکن پیسے واپس بھیجنے میں بڑی مشکل آتی تھی، اور وہ ان کا پیسہ واپس بھیجنے پہ اچھا خاصا خرچہ جو ہو جاتا تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے آگے جانے کا پلان بنایا تھا اور اس کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ تاہم رحمت جو کہ اس کشتی میں موجود تھا، وہ جو ہی ابتدا میں حادثہ ہوا تو وہ اس میں اترنے میں کامیاب ہوا اور وہ خوش قسمتی سے بچ گیا، لیکن باقی خاص جو اسماعیل کی فیملی تھی، اسماعیل، اس کی بیوی عظمت، اس کا بیٹا سعد علی اور بیٹی فاطمہ، وہ اس حادثے میں جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔
بشیر چودھری کا کہنا ہے کہ ان میں تو اتنی ہمت نہیں کہ اسماعیل کے 80 سالہ بوڑھے باپ کو ان کی موت کی اطلاع دے سکیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ صرف اسماعیل کے گھر کی کہانی نہیں، بلکہ پنجاب کے زیادہ تر شہروں میں ملک سے باہر جا کر کام کرنے کا جنون لوگوں کو اتنا اندھا بنا دیتا ہے کہ وہ جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ڈوبنے والے افراد کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ اب تک صرف 12 افراد کی لاشیں ملی ہیں، وہ بھی بچنے والے افراد کی دی گئی معلومات کی بنیاد پر، باقی افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فورن آفس کے افسران نے کہا ہے کہ ڈوبنے والے افراد کی لاشیں 1 ہفتے بعد ملک پہنچائی جائیں گی۔ حنا سعید، بی بی سی نیوز، لاہور۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پاکستان کے ساتھ لگنے والی عبوری سرحد لائن آف کنٹرول پر نئی ہلاکتوں کے بعد پھر سے کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے. بھارتی فوج کہتی ہے کہ پاکستانی افواج کی شیلنگ میں ایک افسر سمیت 4 فوجی مارے گئے جبکہ 2 بچوں سمیت 4 افراد ہلاک ہوئے. دوسری جانب پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کی فائرنگ سے 2 شہریوں کی جان گئی. واضح رہے گزشتہ 3 سال کے دوران بھارت اور پاکستان کے درمیان سفارتی کشیدگی کے علاوہ سرحدی کشیدگی میں بھی اضافہ ہوا ہے. سری نگر سے ریاض مسرور.
بھارتی فوج کی شمالی کمان نے ایک بیان میں کہا کہ راجوری ضلع میں ایل او سی کے بھمبر گلی سیکٹر پر کل شب پاکستانی افواج نے بھاری گولہ باری کی جس کے نتیجے میں ایک افسر سمیت 4 فوجی اہلکار مارے گئے. 2 عام شہری بھی زخمی ہو گئے ہیں. فوج کا کہنا ہے کہ کل رات سے ہی رک رک کر گولہ باری ہو رہی ہے اور آج بھی بی ایس ایف کا ایک جوان زخمی ہو گیا. تازہ کشیدگی کے بعد راجوری میں ایل او سی کے قریبی علاقوں میں خوف کی لہر پھیل گئی ہے.
پاکستان کی فورس نے مطلب فائرنگ سٹارٹ کر دی اور انڈین فورس بھی اس کا اچھے سے جواب دے رہی ہے اور ابھی بھی چل رہی ہے فائرنگ یہاں پہ. بٹ یہاں پہ ہمارے سب لوگوں کا پبلک کا یہاں پہ دہشت کا ماحول ہے, کوئی گھر سے باہر نہیں نکل رہا ہے, سب ڈرے ہوئے ہیں.
اتنی فائرنگ ہوئی, ابھی ہمارا گاؤں جو ہے خالی ہوا ہوا ہے, تو ہم روز روز کا جھنجھٹ نہیں چاہتے. جس طرح خالی ہوا اس کو ایک طرف اچھی طرح سے اس کو نانی جات کرائی جائے, اس کے بعد اگر پاکستان میں ہمت نہ ہوگی جو ہمارے ایریا میں فائرنگ کرے.
بہت زیادہ فائرنگ ہو رہی ہے, 3 دن سے اس بینکر میں بیٹھے ہیں ہم. ٹائم کا کھانا نہیں مل رہا ہے, مویشی بھوکے مر رہے ہیں ہمارے, کوئی پوچھنے نہیں آ رہا ہے ادھر, کوئی ایم ایل اے نہیں آ رہا ہے. کیسی سرکار ہے یہ جو پوچھنے نہیں آ رہی ہے, ہمارے ادھر بہت نقصان ہو رہا ہے.
حکام کا کہنا ہے کہ جنوری میں بھی ایل او سی کے مختلف سیکٹروں میں بھاری گولہ باری ہوئی جس کے دوران 50,000 سے زیادہ شہریوں کو ہجرت کرنا پڑی اور جموں, سانبا, کٹھوار, رجوری اور پونچھ اضلاع میں 15 روز تک تعلیمی ادارے بند رہے. تازہ حالات کی تفصیلات دیتے ہوئے راجوری کے ڈپٹی کمشنر شاہد اقبال چودھری نے بی بی سی کو بتایا,
پریکاشن لیے گئے ہیں وہاں پہ میڈیکل ایمرجنسیز کے لیے اور باقی جو بھی لوگوں کو ایویکویٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور 84 جو اسکولز ہیں اس علاقے میں وہ آنے والے 3 دن کے لیے بند رہیں گے. ہم سچویشن کو کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں, اس کے بعد جو بھی پریکاشن دینے کی ضرورت ہے یا جو بھی اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے ایمرجنسی ریسپانس کے لیے وہ ہم لیں گے.
تازہ فوجی ہلاکتوں کے بعد بھارت کے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ پاکستان کی ایک گولی کے جواب میں بھارتی فوج جوابی فائرنگ کے لیے گولیوں کی گنتی نہیں کرے گی. نائب فوجی سربراہ جنرل سارت چند نے بھی کہا کہ پاکستان کی طرف سے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. ایل او سی پر تازہ ہلاکتوں کے خلاف جموں میں جاری قانون ساز اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے دوران حزب مخالف نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے نریندر مودی کو حدف تنقید بنایا, جبکہ بی جے پی کے اراکین نے پاکستان کے خلاف نعرے بازی کی اور پاکستانی فوج کے خلاف قرارداد منظور کرنے کا مطالبہ کیا. شور شرابے اور ہنگامے کے بعد ایوان کی کارروائی معطل کر دی گئی. اسمبلی کے اسپیکر کویندر گپتا,
پاکستان سمے سمے پر اس پرکار کی وارداتیں کرتا ہے اور آج ہمارا بہت مجھے لگتا ہے بڑا نقصان ہوا ہے, جس سے کہ سینا کا کیپٹن اور اس کے ساتھ جو سینک شہید ہوئے ہیں اس کی میں نندہ کرتا ہوں.
محبوبہ مفتی کی مخلوط حکومت نے سرحدوں اور ایل او سی پر سیز فائر معاہدے کو قائم رکھنے کے لیے ہندوستان اور پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ فوراً امن عمل شروع کریں. واضح رہے 2003 میں دونوں ملکوں نے 740 کلومیٹر طویل اور 34 کلومیٹر چوڑی لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کا معاہدہ کیا تھا. تاہم 15 سال کے دوران دونوں ممالک ایک دوسرے پر سیز فائر کی خلاف ورزیوں کے الزامات عائد کرتے رہے ہیں. بھارتی فوج کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس سب سے زیادہ یعنی 860 خلاف ورزیاں ہوئی ہیں, جبکہ پاکستان کا الزام ہے کہ گزشتہ برس بھارتی فوج نے 1900 خلاف ورزیاں کی. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے حملوں کی تفتیش سے متعلق روس کی ایک قرارداد پر بحث ہو رہی ہے. اطلاعات ہیں کہ حالیہ ہفتوں میں شام میں باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں کئی بار کیمیائی ہتھیاروں سے حملے کیے گئے جن میں متعدد افراد زخمی ہوئے. نیویارک سے صحافی سلیم رضوی.
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اس اجلاس میں روس کے اس مطالبے پر غور کیا جا رہا ہے جس میں شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے حملوں کی تفتیش کرنے کے نئے طریقوں کی بات کہی گئی ہے. روس کی قرارداد میں شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی تفتیش کے لیے ایک نیا ادارہ تشکیل دیے جانے کا مطالبہ کیا گیا ہے, لیکن امریکہ سمیت سلامتی کونسل کے کئی ممبران روس کے اس منصوبے کی حمایت نہیں کرتے ہیں. روس کا مطالبہ ہے کہ اس نئے تفتیشی ادارے میں کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کرنے والی عالمی تنظیم آرگنائزیشن فار دا پروہیبیشن آف کیمیکل ویپنز یا او پی سی ڈبلیو کو شامل کیا جائے. اس سے پہلے اقوام متحدہ اور او پی سی ڈبلیو کی ایک تفتیشی ٹیم کام کر رہی تھی, لیکن اس کی میعاد پچھلے سال ختم ہو گئی. سیکیورٹی کونسل کے مستقل ممبران میں فرانس اور چین نے روس کی اس قرارداد پر غور کرنے کی حمایت کی ہے. امریکہ نے حالیہ ہفتوں میں شامی حکومت پر کیمیائی ہتھیاروں کے سلسلے میں پھر دباؤ بنانا شروع کر دیا ہے. پچھلے ایک مہینے میں شام میں باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں کیمیائی ہتھیاروں کے کئی حملوں کی خبریں آ چکی ہیں. تازہ ترین کیمیائی حملوں میں ادلب کے علاقے میں 9 لوگ زخمی بتائے جا رہے ہیں. پچھلے ہفتے مشرقی غوطہ علاقے میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی خبریں آئی تھیں. امریکہ کا کہنا ہے کہ شامی حکومت نے کلورین گیس سے تیار کیے گئے کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے. امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے جمعے کے روز صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ شامی حکومت نے حملوں میں متعدد مرتبہ کلورین گیس کا استعمال کیا ہے, لیکن ابھی سیرین گیس کے استعمال کے شواہد نہیں ملے ہیں. جم میٹس نے ایک بار پھر شام کو خبردار کیا ہے کہ اگر کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا تو شامی حکومت کو سنگین نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں, لیکن شامی حکومت نے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال سے انکار کیا ہے. امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے پیرس میں 23 جنوری کو ایک اجلاس میں بولتے ہوئے شامی حکومت کے کیمیائی ہتھیاروں کے حملوں کے لیے روس کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا.
روسیا الٹیمیٹلی بیئرز ریسپانسبلٹی فار دی وکٹمز ان ایسٹ گوتا اینڈ کاؤنٹلیس ادر سیرینز ٹارگیٹڈ ود کیمیکل ویپنز. روسیاز فیلیئر ٹو ریزالو دی کیمیکل ویپنز ایشو ان سیریا کالز انٹو کوئسچن.
ریکس ٹیلرسن کہہ رہے تھے شامی حکومت کے اپنے ہی عوام پر کیمیائی ہتھیاروں سے حملوں کو روکنے میں روس کی ناکامی سے روس کے اس مسئلے کو حل کرنے میں اثردار رہنے پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے. کم از کم روس کو اب اتنا کرنا چاہیے کہ وہ اقوام متحدہ میں اس سلسلے میں اپنا ویٹو نہ استعمال کرے یا ووٹنگ میں شامل نہ ہو. امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے حال میں دمشق کے نواح میں باغیوں پر شامی حکومت کی افواج کے کیمیائی ہتھیاروں سے حملوں کا الزام روس پر عائد کیا. ان حملوں میں 20 لوگ زخمی ہوئے تھے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے. امریکہ کا کہنا ہے کہ ابھی تفتیش جاری ہے کہ شامی حکومت کے حالیہ حملوں میں کن ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ہے. 2 سال پہلے اقوام متحدہ اور کیمیائی ہتھیاروں کے ماہرین نے تفتیش میں پایا تھا کہ شامی حکومت نے سن 2014 اور 2015 میں کم از کم 3 مرتبہ کلورین گیس کو ہتھیاروں کی طرح استعمال کیا تھا. پچھلے سال اپریل مہینے میں شام کے خان شیخون علاقے میں کیمیائی ہتھیاروں میں سیرین گیس کے حملوں کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے شام پر 59 کروز میزائلیں داغی تھیں. سن 2013 میں امریکہ اور روس نے شام کے کیمیائی ہتھیاروں پر روک لگانے کے مقصد سے ایک معاہدہ کیا تھا, لیکن امریکہ کا خیال ہے کہ شام نے اس معاہدے پر عمل نہیں کیا اور کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال جاری رکھا ہے.
نیو یارک سے یہ تھے صحافی سلیم رضوی. یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہو رہے ہیں, جن میں مظاہرین اپنی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ملک کے شمالی پڑوسی کے ساتھ مقدونیا کا استعمال کرنے پر سمجھوتا نہ کرے. پارلیمنٹ کے سامنے لوگ بڑی تعداد میں جمع ہیں اور ملک شمالی پڑوسی کے نام کسی بھی طرح مقدونیا کے طور پر استعمال کرنے کے خلاف ہیں. یونان میں مقدونیا ایک شمالی صوبہ ہے جس کا نام استعمال کرنے پر طویل عرصے سے جاری مذاکرات آج بھی اقوام متحدہ میں جاری ہیں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کا مراسلوں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی کی زبانی.
یونان کے آرتھوڈاکس چرچ کا کہنا ہے کہ مقدونیا صرف ملک کے شمالی صوبے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. یونانی قوم پرست بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مقدونیائی آئین کے عناصر بھی یونانی علاقے اور قومیت پر ہی لاگو ہوتے ہیں. مظاہرین یونان کا نیلا اور سفید پرچم اور بینرز تھامے ہوئے ہیں جن پر درج ہے کہ مقدونیا کا مطلب یونان ہے. انہی مظاہرین میں یونانی آرتھوڈاکس پادری آیونینز میٹاکساس بھی موجود ہیں. انہوں نے بی بی سی کو بتایا,
وی آر ہیئر ٹو گیو دیم آور ہینڈ, اے ہینڈ آف لو, اے ہینڈ آف یونٹی.
ہم یہاں انہیں اپنا ہاتھ پکڑانے کے لیے جمع ہیں, محبت, اتحاد اور یقین سے دیا ہوا ہاتھ. ہم انہیں اپنے ساتھ متحد ہونے کی دعوت بھی دیں گے. اپنے لیے الگ ملک حاصل کرنا ان کا حق ہے. ان کا حق ہے کہ وہ اپنا الگ نام رکھیں, لیکن وہ یہ نام چرا نہیں سکتے.
But they cannot steal.
اس مظاہرے میں ایک خاتون رانیا مینو بھی شامل تھیں جو ہاتھ میں ایک نقشہ تھامے ہوئے تھیں. ان کا تعلق شمالی یونان کے علاقے زانتھی سے ہے.
سرحد یہاں ہے, یہ ہے مقدونیا, یہ ہے سلاؤس. وہ مقدونیائی نہیں ہیں, ہم مقدونیائی ہیں. مقدونیا یونان ہے, کوئی یہ نام نہیں لے سکتا, کوئی اسے استعمال نہیں کر سکتا.
اس ساری صورتحال کو قومی اور بین الاقوامی منظر نامے پر کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ سینتھی کراساوا ایتھنس میں اخبار دی ٹائمز کی نامہ نگار ہیں اور وہ مظاہروں کو کور کر رہی تھیں.
The demand is one and it's very very simple, at least from the Greek side they're saying that they do not want to relinquish
ایک ہی مطالبہ ہے اور یہ بڑا ہی سادہ ہے، کم از کم یونان کی جانب سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یونانی نام مقدونیا کو اپنے پڑوسی ملک کے لیے چھوڑنا نہیں چاہتے، اور مقدونیا کا جو بھی مطلب ہے ان کے مطابق یہ صرف نام کا تنازع نہیں بلکہ وہ اسے یونان کی تاریخ اور ورثے سے ملا رہے ہیں۔
The fact that they are trying to claim that they are descendants of Alexander the Great is
اور بڑی سادہ سی بات ہے کہ وہ اپنے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سکندر اعظم کی نسل سے ہیں، اور یہی بات ان کے غصے کا سبب ہے۔ میرے خیال میں تین دہائیاں گزر جانے کے باوجود اس بارے میں مظاہرے کیے جانا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ معاملہ یونان کے لیے کتنا حساس ہے۔
And how sensitive this issue is for Greeks.
یونان میں مقدونیا شمالی صوبے کا نام ہے۔ سابق یوگوسلاویہ ریپبلک آف میسیڈونیا کے ساتھ مذاکرات اقوام متحدہ میں جاری ہیں، اور یونانی حکومت کا کہنا ہے کہ نام کے اس تنازع کو چند ماہ میں حل کر لیا جائے گا۔
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس چوتھے نمبر پہ ایک خبر ہے، ریحام خان کے انٹرویو اور دوپٹے پر ہنگامہ، تفصیل جائیں نا بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر، پڑھیں نا وہاں جا کر کے۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
Lights, camera, action.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں۔
باکس آفس کا بادشاہ کون، فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کم بخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں، پاروں کو بھلا سکیں۔
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں، فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز، پردے کے پیچھے کیا ہے، سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں قبائلی علاقوں سے آئے ہزاروں مظاہرین کا کراچی میں ایک نوجوان نقیب اللہ محسود کی پولیس کے ہاتھوں ماورائے عدالت ہلاکت کے خلاف احتجاج آج پانچویں دن بھی جاری ہے۔ مظاہرین پولیس اہلکار انور راؤ کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں، تاہم یہ پہلی مرتبہ ہے کہ قبائلیوں نے اس قسم کا اتنا بڑا احتجاج کیا ہے۔ اس کے پیچھے کون ہے، مالی معاونت کون کر رہا ہے، یہ سب جاننے کی کوشش کی ہے ہمارے نامہ نگار ہارون رشید نے۔
اسلام آباد کا قومی پریس کلب گزشتہ پانچ روز سے ایک جلسہ گاہ بنا ہوا ہے، کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ ایف سکس کے رہائشی مسلسل شور سے کافی تنگ ہوں گے، لیکن کسی نے شکایت نہیں کی ہے۔ شور کی ایک وجہ تقاریر بھی ہیں، لیکن جو جذبات بھڑکانے والا پشتو ترانہ سب سے زیادہ سنایا جا رہا ہے وہ یہ ہے۔ اس گانے میں یہ شکایت کی جا رہی ہے کہ نوجوان مارے جا رہے ہیں، یہ کیسی آزادی ہے، گھر تباہ ہو رہے ہیں، یہ کیسی آزادی ہے، انقلاب انقلاب۔ تاہم خوش قسمتی سے اب تک اس قسم کا قبائلی، خصوصاً محسود قبائل کی جانب سے یہ احتجاج یا انقلاب پرامن لیکن پرجوش ہے۔ جنوبی وزیرستان کے 27 سالہ نوجوان نقیب اللہ محسود کے کراچی میں 13 جنوری کو پولیس کے ہاتھوں مبینہ ماورائے عدالت قتل نے پہلی مرتبہ قبائلیوں کو اتنا بڑا اور پرزور احتجاج کرنے پر مجبور کیا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہی سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں اور اس کی مالی مدد کون کر رہا ہے۔ یہی سوال لے کر میں قبائلی صحافی گوہر محسود کے پاس پہنچا۔
ویسے تو اب ہم آئی ای ڈیز کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ کافی ساری چیزیں چل رہی تھی، یہ جو ایم ٹی ایم آرگنائزیشن ہے یا تنظیم ہے جوانوں کی، انہوں نے بھی ایک پلاننگ کی تھی کہ اس کے خلاف ہم اسلام آباد میں 2 فروری کو دھرنا دیں گے، جو بنیادی طور پر اسپیشلی وزیرستان اور قبائلی علاقوں میں جو بم ہیں، جو آئی ای ڈیز ہے، اس کے خلاف دھرنا اور احتجاجی وہاں سے ریلی نکلنی تھی۔ لیکن جب نقیب محسود کا قتل کی خبر آئی، پھر بھی وہی سوشل ایکٹیوسٹ سارے فیس بک، ٹویٹر اور جتنے بھی سوشل میڈیا کے پیجز ہیں اس پر ایکٹیویٹ ہو گئے، اور رابطہ کر کے کئی لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو ہم جسٹس فار نقیب کا ہیش ٹیگ لگا کے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ، اور ہم سوشل میڈیا کو اس کو ٹاپ ٹرینڈ میں لے کر آئے۔ کراچی میں چونکہ بہت زیادہ مظالم ہمارے لوگوں کے ساتھ ہو چکے ہیں، قبائلی لوگوں کے ساتھ، پختونوں کے ساتھ، وہ آلریڈی ایک ان کے اندر غم و غصہ اور ایک انتوزیزم موجود تھا۔ خود موبائل سامنے پکڑ کے فیس بک پہ لائیو شروع کر دیا، ایز لائیو شروع کر دیا، یہ چیز اتنی اسپریڈ ہو گئی نا۔ پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہے بلاول بھٹو، انہوں نے سب سے پہلے اس پر ٹویٹ کیا، شاید جوانوں کا ایشو ہے اس بنیاد پر یا انسانی ہمدردی کی بنیاد۔ اس کے فوراً بعد عمران خان صاحب کی اس حوالے سے ایک ٹویٹ آیا،
مطلب بلاول کی ٹویٹ سے یہ نیشنل ایشو بن گیا آپ کے خیال؟
بالکل،
جو قبائلی خدشات تھے کہانی نے وہی موڑ لیا۔ سوشل میڈیا میں تو پہلے دن سے آگ لگی ہی تھی، قومی میڈیا نے بھی بالآخر اس کی کوریج شروع کر دی۔ وزیرستان سے انصاف کی تلاش میں روانہ ہونے والے احتجاجی ریلی اسلام آباد پہنچی تو اس میں کئی دیگر ماورائے عدالت قتل کیے جانے والوں کے رشتہ دار بھی پہنچ گئے۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر ڈیرہ اسماعیل خان سے مبینہ پولیس مقابلے میں مارے جانے والے ایک نوجوان طارق کے والد اور بھائی احتجاج میں اپنے بینرز اٹھائے انصاف کا تقاضا کرتے نظر آتے ہیں۔ بڑے بھائی عبد المجید سے واقعے کی تفصیل جاننا چاہیے۔
یہ 2015 کا واقعہ بھائی جان، ایک گمناک لاش ملی، لاش کے الزام میں اس کو لے کے گئی پولیس، جب لے کے گئی اس کا 3 دن کا ریمانڈ لیا عدالت سے، ریمانڈ کے 1 دن ختم ہونے سے ان نے شو کیا بھی ہم اس کو رات کو اعلیٰ قتل کی برامدی کے لیے لے کے جا رہے تھے، اس کا چچا، اس کے 2 ماموں، اس کا کزن ہے، رات کو طریقی انداری میں اس کی فائرنگ سے یہ قتل ہو گیا۔
آپ لوگوں پہ الزام لگایا تو آپ لوگ اس وقت کہاں تھے؟
ہم لوگ اپنے گھر میں تھے بھائی، ہم کو یہ حقیقت کا معلوم تو نہیں تھا، اس کو جعلی مقابلے میں کراتے مار دیتے ہیں۔
تو کیسے شک اس پہ کیوں پڑا، کیا وجہ تھی؟
شک اس کو ایک سیاسی وڈیرے ہمارے علاقے میں، ہماری اس کے ساتھ نہیں بنتی ہے، ہمارا جھگڑا ہے، سیاسی وڈیرے نے پولیس پہ دباؤ ڈال کے اس کو قتل کرایا۔
تو اب آپ کو کیسے لگتا ہے کہ نقیب اللہ کے اس میں آئے ہوئے ہیں، آپ کے واقعے کی کوئی بات نہیں کرتا، نقیب اللہ کی سب بات کر رہے ہیں؟
ہماری بات بھی کر رہے ہیں، چل رہی ہے الحمدللہ، ہم 5 دن سے 4 دن سے ان کے ساتھ ہیں، ہم بھی 25-30 آدمی کا ہمارا گروپ ہے، اللہ مہربانی کرے گا، ہم اسسٹنٹ چیف جسٹس سے، آرمی چیف سے، اور جتنا وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہم لوگ یہ بیان کریں گے، مہربانی کر کے ہم کو انصاف دلایا جائے، الٹا ہمارے اوپر پرچہ کر کے ہمارے ابھی اس ٹائم ہم مجرم ہیں، حکومت لحاظ سے یہ مہربانی ہو۔
اس قبائلی احتجاج کے پیچھے کون ہے؟ کیا چند نوجوانوں کی سوشل میڈیا پر سرگرمیاں ایک تحریک بن گئیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ یہ جاننے کی کوشش ریاستی ادارے بھی کر رہے ہیں۔ قبائلی صحافی گوہر محسود کہتے ہیں
کہ ایک تو قبائلی روایات کے مطابق ہماری جو لشکر کشی کا نظام ہوتا ہے، یا جب ایک پر زیادتی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہوا، نقیب محسود بہت غریب فیملی سے ہے، مطلب میں نام لینا چاہوں گا، ہمارے محسود قبیلے کے ملک سیف الرحمان، ہمارے رحمت خان صاحب کا آئی جی پولیس رہے ہیں، غنی گل محسود جو پیپلز پارٹی کے پی کے فائنانس سیکرٹری بھی رہے ہیں، اسی طرح ہمارے محسود کے جتنے بھی بیوروکریٹس تھے، ملٹری بیوروکریٹس تھے یا سول بیوروکریٹس تھے، یہ سارے آپس میں اکٹھے ہوئے کراچی میں۔ چونکہ ہمارا وہاں پر ایک آبادی بالخصوص جو کاروباری فیملی ہے، اسپیشلی محسود قبیلے کے، کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، پولیٹیشنز اس کو کہہ سکتے ہیں، ہمارے ایم این اے، سینیٹر بھی اس میں شامل تھے یا جو کینڈیڈیٹس ہیں، یہ سارے جس طرح مطلب وہ مکی کے جتے میں کوئی اس طرح کر دیتا ہے، وہ سارے ایکٹیو ہو گئے۔ ایک ایک بندے نے 30-30 لاکھ تک بھی ڈونیشن کیا ہے۔
اسلام آباد کے چند شہریوں نے بھی اپنی مدد آپ کے تحت ان قبائلیوں کی مدد شروع کر رکھی ہے۔ فیس بک پر ایک پیغام کے مطابق سردی کے اس موسم میں احتجاج کرنے والے قبائلیوں میں 35 سے زائد گرم چادریں تقسیم کی گئی ہیں۔ سیاستدان ایسا موقع کہاں چھوڑتے ہیں، اور روزانہ تقاریر کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اظہار ہمدردی کے ساتھ ساتھ وہ اپنا ایجنڈا بھی بڑھاتے رہتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے امیر سینیٹر سراج الحق نے بھی اسی قسم کی تقریر کی۔
پاکستان کے لوگوں، قبائل عوام نے 1948 میں پاکستان کے لیے اپنا خون پیش کیا تھا. آج بھی انڈیا جا کر پوچھے وہ اگر کسی سے ڈرتا ہے تو قبائل عوام سے ڈرتا ہے. اور آج بھی جس کشمیر کو آپ آزاد کشمیر کہتے ہیں یہ کشمیر بھی قبائلیوں نے آزاد کیا.
ریاستی اداروں اور خود قبائلیوں کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں ان کا احتجاج کوئی ہائی جیک نہ کر لے. منتظمین اس سلسلے میں کافی احتیاط سے کام لے رہے ہیں کہ کس کو بولنے دیا جائے اور کیا بولا جائے، بلکہ کون سے نعرے لگنے چاہیے یا نہیں لگنے چاہیے اس پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے. حکومت نے جلد از جلد سابق ایس ایس پی کراچی انوار راؤ کی گرفتاری کی یقین دہانی تو کروائی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ فوج کی مداخلت کے بغیر شاید اسلام آباد کا یہ احتجاج بھی ختم نہ ہو. ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد.
کیسی آزادی ہے کہ گھر برباد ہو رہے ہیں، کیسی آزادی ہے کہ نوجوان مارے جا رہے ہیں. یہ نعرے تھے پشتون لانگ مارچ کے. رپورٹ آپ کے لیے ہمارے ساتھی ہارون رشید نے تیار کی تھی. پاکستان کے ایوان بالا سینٹ کے انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے، جس کے تحت 10 فروری تک کاغذات نامزدگی وصول کیے جائیں گے، جبکہ سیاسی جماعتوں نے امیدواروں کے لیے انٹرویوز کے لیے بورڈ بھی تشکیل دیے ہیں. پیپلز پارٹی کی جانب سے امیدواروں میں تھرک کی ایک اقلیتی خاتون بھی شامل ہیں. احوال کے ساتھ کراچی سے ریاض سہیل.
پاکستان الیکشن کمیشن کے مطابق 13 فروری کو امیدواروں کی فہرست جاری کی جائے گی. 13 فروری کو کاغذات کی جانچ پڑتال ہوگی. تاہم تمام مراحل مکمل ہونے کے بعد 3 مارچ کو انتخابات ہوں گے. ایوان بالا کے لیے 4 صوبوں سے 52 اراکین اسمبلی منتخب کیے جائیں گے. سینٹ میں 4 صوبوں کی یکساں نمائندگی موجود ہے. سندھ اسمبلی کے 24 اراکین 1 سینیٹر کو منتخب کریں گے. پنجاب اسمبلی میں 53، خیبر پختونخوا میں 17 اراکین، جبکہ بلوچستان اسمبلی میں 9 اراکین جنرل نشست کے لیے 1 سینیٹر کو منتخب کریں گے. ہر صوبے میں سینٹ کی 7 جنرل نشستوں، 1 خواتین، 1 ٹیکنوکریٹ اور 1 اقلیتی نشست پر انتخابات ہوں گے. سینٹ میں موجودہ وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور جمعیت علماء اسلام کے ڈپٹی چیئرمین ہیں. ایوان بالا میں اکثریت کے لیے حکمران مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں مقابلہ ہے. موجودہ وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ اسمبلی، مسلم لیگ نون کی پنجاب اسمبلی، تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا اسمبلی میں اکثریت ہے، جبکہ بلوچستان اسمبلی میں پچھلے دنوں قائد ایوان کی تبدیلی کے بعد وہاں مسلم لیگ کیو کے وزیر اعلیٰ ہیں، جن سے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے ملاقات کر کے حمایت کی درخواست کی تھی. سینٹ کے انتخابات کے لیے تمام پارلیمانی جماعتوں نے بورڈ تشکیل دے دیے ہیں. تاہم اس وقت صرف جمعیت علماء اسلام کے امیدواروں کے نام باضابطہ طور پر سامنے آئے ہیں، جن کے مطابق جنرل نشستوں پر مولانا گل نصیب خان، طلا محمود، ٹیکنوکریٹ پر شیخ یعقوب اور خواتین کی نشست پر نعیمہ کشور کو نامزد کیا گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے باضابطہ اعلان تو نہیں کیا گیا، تاہم قیادت کی جانب سے سوشل میڈیا پر کرشنا کوہلی کا نام گردش میں ہے، جس کی تائید سینئر رہنما شیری نعمان نے بھی کی ہے. شریمتی کرشنا کوہلی کا تعلق تھر کے علاقے ننگر پارکر سے ہے. کرشنا کے بھائی ویر جی کوہلی سماجی کارکن ہیں. گزشتہ بلدیات انتخابات میں وہ یونین کاؤنسل کے چیئرمین منتخب ہوئے. بعد میں انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی. دوسری جانب پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے ڈاکٹر صغیر احمد نے نامزدگی فارم حاصل کیے ہیں. یاد رہے کہ مصطفیٰ کمال کے زیر صدارت پاک سرزمین پارٹی پارلیمانی پارٹی نہیں، اس کا کسی بھی ایوان میں کوئی منتخب نمائندہ نہیں. ایم کیو ایم کے 7 اراکین نے منحرف ہو کے پاک سرزمین پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی، جن کی بنیاد پر پاک سرزمین دیگر جماعتوں سے لابنگ کر رہی ہے. ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ایک خبر لگی ہے، سائنس کے شعبے میں جائیں وہاں پر بھی ہے. زیادہ پڑھی جانے والے خبروں میں بھی آپ اس کو دیکھیں گے، میکسیکو سے اس کا تعلق ہے. وہاں نام بھی اس کا میکسیکن ایکسولاٹل رکھا گیا ہے. ایک چھپکلی نما مچھلی کے چہرے جیسا اس قسم کا جانور ہے یہ، کہ اگر اس کے بدن کے حصے ٹوٹ جائیں، غائب ہو جائیں، تو نہ صرف رگوں، نسوں، گوشت پوش سے دوبارہ بنا لیتا ہے، بلکہ یہ تو خبر ہے کہ اگر یہ مر بھی جائے تو دوبارہ اپنے آپ کو زندہ کر سکتا ہے. سائنسداں ایک عجیب جھمیلے میں پھنسے ہیں کہ یہ صلاحیتیں اس میں کہاں سے ہیں. ہو سکے تو پڑھیے گا بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر، تصویر دیکھتے ہی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کس حشرات الارض کہوں، جانور کہوں، چھپکلی کہوں، مچھلی کہوں، کس کی بات کر رہا تھا. صاحب. یہاں سیربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سیربین کے ایڈیٹر تھے رفاقت حسین, پروڈیوسر نصر جہاں, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے ڈینی کاکس. میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبر کا خلاصہ ایک بار پھر, خبروں کی ذمہ داری نادیہ سلیمان کی ہے.
برطانیہ میں متعارف کرائے گئے نئے قانون کے مطابق 50,000 پاؤنڈ سے زیادہ مالیت کے ایسے اثاثے جن پر شک ہو کہ وہ غیر قانونی طور پر حاصل کیے گئے ہیں, حکومت ان کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے. پاکستان نے انڈیا کی خفیہ ایجنسی را اور افغانستان کی این ڈی اے سمیت دیگر ملک دشمن خفیہ اداروں کی جانب سے ممکنہ خطرے کے پیش نظر گلگت بلتستان میں چین پاکستان راہداری کے حوالے سے جاری منصوبوں کی سیکیورٹی کو مزید سخت کرنے کا حکم دے دیا. جنوبی افریقہ میں صدر جیکب زوما کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے حکومتی جماعت کے سینئر اہلکاروں کی ہنگامی میٹنگ جاری ہے. شام میں باغیوں کے زیر قبضہ صوبے ادلب میں شامی حکومت کے فضائی حملے میں 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں, جبکہ زہریلی گیس کے استعمال کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.